میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین مبارکہ کی کچھ وضاحت اور اس کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی. تو ایمان کا جو لفظ ہے یہ امن سے بنا ہے، ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے، اور امن کہتے ہیں جسے ہم امن و امان، پیس کہتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں. ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یوں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو امن میں آ جاتے ہیں، عذاب جہنم سے امن میں آ جاتے ہیں، جہنم میں دائمی عذاب کے طور پر جانے سے امن میں آ جاتے ہیں. ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کے ذریعے اس تصدیق کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ایمان کی جن چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا، یہ دین کی بنیادیں ہیں جن کے لیے ضروریات دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ماننا، ان تمام باتوں میں نبی پاک علیہ السلام کو سچا ماننا، جتنی چیزیں بھی نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور ان میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا ایمان کے منافی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جتنے عقیدے دیے اور وہ عقیدے ہمارے پاس ضروریات دین کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اگر اس عقیدے کا انکار کریں گے تو یہ صرف ایک عقیدے کا انکار ہوگا، لیکن یہ ایک عقیدے کا انکار کرنا بندے کو مومن نہیں رہنے دے گا، اسے مسلمان نہیں رہنے دے گا. اسی طرح قیامت ہے، کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، جنت یا دوزخ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو یہ ایمان یہ کہ تمام کی تمام چیزوں کو ماننا جو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور کفر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا جو ضروریات دین میں سے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا، یہ کفر ہے. اب چند ایک چیزیں تو حدیث میں بیان فرما دی، اس لیے ہمارے علماء کرام نے ایک بڑا خوبصورت سا وہ جملہ بنا لیا کہ جسے ایمان مفصل کہتے ہیں. اس ایمان مفصل کے اندر اہم اہم چیزیں جو دین کی بنیادیں ہیں، اہم ہیں، جو اہم بنیادیں ہیں، ان میں سے کچھ کو، اور جو زیادہ تر انسان جن کا ڈکلیریشن کرتا ہے، جن کا اعلان اور اظہار کرتا ہے، اور جن کا قرآن و حدیث میں بار بار تذکرہ ہے، ان کو بیان کر دیا. وہ تمام کی تمام نہیں ہیں، لیکن تمام میں سے جو مشہور مشہور ہے وہ ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. یہ ایمان مفصل ہے اور قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ان چیزوں کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، ان چیزوں پر ایمان لاؤ، ایمان والے ان پر ایمان لائے، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ ایمان کا مختصر سا مفہوم ہے. انشاءاللہ کسی وقت ایمان کے اوپر پوری ڈیٹیل سے کلام کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ ایمان اور اس کی جزئیات کا بیان کیا جائے گا اور اس سے متعلقہ مباحث میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. ابھی چونکہ اس حدیث مبارک کی تشریح کے طور پہ بیان ہو رہا ہے اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا. اگلا سوال جو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تھا وہ تھا فأخبرني عن الإحسان. یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اللہ کو نہ دیکھ سکے تو بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان، احسان کا لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں، احسان کا لفظ بنا ہے حسن سے. احسان کے اندر جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے حسن، جس کا مادہ اشتقاق ہے وہ حسن ہے. تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ عمل میں خوبصورتی پیدا کر دینا، کسی شے کو خوبصورت کرنا یہ احسان ہے. عبادت کو خوبصورت انداز میں کیا جائے یہ احسان ہے. نماز پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں نماز پڑھی جائے، ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، قراءت درست ہو، رکوع سجدہ قیام ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں اپنی جگہ، یہ ہے نماز احسان کے طور پہ ادا کی گئے. روزہ رکھیں تو روزے کے جملہ آداب کا خیال کریں، روزہ رکھنے کے بعد صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے اپنے روزے کو محفوظ رکھیں، اس میں کسی قسم کی کراہت نہ آنے پائے، یہ روزے کو خوبصورت کر لیا. تو احسان کا مطلب شے، کسی عبادت کو خوبصورت کرنا. اب اس کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. لفظ احسان قرآن میں بھی ہے، لفظ احسان قرآن میں بھی ہے، اور احسان یعنی احسان کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محسنین کے لفظ سے یاد فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے، احسان والوں کے قریب ہے. تو یوں بہت ساری آیتیں، یہ میں نے دو پڑھی ہیں ورنہ آیات بہت ساری، حل جزاء الاحسان الا الاحسان یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ جن میں لفظ احسان کا بیان ہے. تو احسان جو ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ آنے والا ایک لفظ ہے. اب اس احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیا کریں کہ ہماری عبادتوں میں خوبصورتی آ جائے، ہماری عبادتیں کامل ہو جائیں، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک خوبصورت انداز کے اندر مرتبہ احسان حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اپنی عبادتوں کو اچھا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ ہم عبادت کرتے ہوئے اپنی توجہ اور اپنا ذہن ایسا مضبوط بنائیں کہ گویا خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں اور خدا کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمارے ذہنوں کے اندر پوری طرح جو ہے وہ نہ آ سکے تو یہ اعتقاد اور یہ ایمان تو یقینی طور پہ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب اس تصور سے ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت جو عبادت کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. इसको आम हालात के अंदर यूं समझ रहे कि एक सेठ का एक नौकर है, मुलाजिम है, सेठ सामने मौजूद है और उस सेठ की मौजूदगी में अगर मुलाजिम ने काम करना है तो बड़ा शानदार अंदाज में काम करेगा, उसने सफाई करनी है तो बड़ी मांझ मांझ के कूच कूच के सफाई करेगा और बड़ा जनाब उसको तवज्जो के साथ एक एक चीज को उठा के और उसको अच्छी तरह डस्टिंग करके और उसको रगड़ रगड़ के साफ करे। और अगर मालिक सामने मौजूद नहीं है और उसे पता मालिक नहीं देख रहा तो थोड़ी सी सही करेगा, थोड़ी सी गलत भी कर लेगा, क्योंकि मालिक उसको देख तो नहीं रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत यूं करो और इस एतिकाद के साथ करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब इस तसव्वुर के साथ इबादत होगी तो वो इबादत बड़ी प्यारी होगी, वो इबादत बड़ी खूबसूरत होगी, वो बड़ी जामे होगी, वो बड़ी कामिल इबादत होगी। तो अब नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है और जितनी इबादतें हैं वो सारी की सारी इसी अंदाज में की जाए। अब मसलन हज का मौका है, मैं हज की मिसाल अर्ज करता हूं क्योंकि वहां पर कुछ मामलात होते हैं। हज के मौके पर अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया कि अपने चेहरों को खोल कर रखें, हालत एहराम में औरतें अपने चेहरे खोल के रखती हैं। अब उसमें हर तरह की चेहरे वाली औरतें होंगी, दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरतें भी हो सकती हैं, मर्द भी वहीं पर है, औरतें भी वहीं पर है, तवाफ भी एक ही जगह पे करना है, अराफात भी एक ही जगह है, मुजदलिफा भी एक ही जगह है, मीना भी एक ही जगह है और बीसियों जगह पर आपस में आमना सामना होगा। औरतों को हुक्म है अपना चेहरा खोल के रखें। अब अगर खूबसूरत है, चेहरा खुला हुआ है तो नफ्स और शैतान इंसान को बहकाएगा, हालत इहराम में बहकाएगा और बहकाता है और लोग बहकते हैं। लेकिन अगर वही शख्स अपना हज इस हदीस की रोशनी में कर रहा होगा, अपना हज इस हदीस की रोशनी में कर रहा होगा कि तू अल्लाह की इबादत यूं कर कि गोया तू खुदा को देख रहा है, वरना यह तो यकीनी है कि खुदा तुझे देख रहा है। अब आप गौर करें कि अगर खाना काबा का तवाफ करते हुए दुनिया की हसीन तरीन औरतें भी अपने चेहरे से पर्दा हटा के तवाफ कर रही हैं और वहां मौजूद हैं और ये बंदा वहां पर जो तवाफ कर रहा है या जो वहां पर मस्जिद हराम शरीफ में मौजूद है उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि खुदा मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो क्या अब इसके जहन के अंदर गुनाह की तरफ रगबत पैदा होगी? क्या अब इसके दिल के अंदर गुनाह करने का ख्याल आएगा? क्या अब भी ये गुनाह करेगा? हत्तल इम्कान मोमिन के हाल से उम्मीद ये है कि वहां वो गुनाह नहीं करेगा। जब उसके जहन में ये तस्वुर मुस्तहजर है, मौजूद है कि अल्लाह उसे देख रहा है, उस वक्त जब ये तस्वुर होगा तो फिर गुनाह नहीं करेगा। तो इबादत यूं करके गोया तू खुदा को देख रहा। और हकीकत में यहां पर लफ्ज तो यह है कि अंताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत यूं कर, लेकिन सिर्फ इबादत के अंदर ही मुसलमान को ये हुक्म नहीं है कि ये तसव्वुर रखे कि अल्लाह उसे देख रहा है, बल्कि पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर बंदे को यही हुक्म है कि ये अपने जहन में बात रखे कि अल्लाह उसे देख रहा है। खा वो कारोबार कर रहा है या वो नौकरी कर रहा है या वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है या किसी से मामला तय कर रहा है, जब भी वो कोई काम करे ये तसव्वुर जहन में रखे कि अल्लाह उसको देख रहा है ताकि हराम से बच सके और शरीयत के मुताबिक वो काम कर सके। लेकिन बतौर खास इबादत के अंदर जब आदमी ये तसव्वुर रखता है तो उसका क्या फायदा होता है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है, एक मशक हो जाती है। 5 नमाजें पढ़ेगा इसी तसव्वुर के साथ पढ़ेगा, 30 दिन 29 दिन रमजान के अंदर रोजे रखेगा इसी तसव्वुर के साथ रखेगा, हज का एक ड्यूरेशन है वो इसी तसव्वुर से करेगा, रोजाना तिलावत करता है, जिक्रुल्लाह करता है इसी तसव्वुर से करेगा। तो जब दिन के अंदर बार 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 ये तसव्वुर उसके जहन में आएगा 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 तो ये उसकी तबीयत का, उसकी फितरत का, उसकी नेचर का, उसकी आदत का हिस्सा बन जाएगा, ये उसका हिस्सा बन जाएगा। और अब अगर गुनाह का मौका आएगा तो उस वक्त भी वही तसव्वुर फौरन उसको रिमाइंड करवाएगा, उसको रिकॉल होगा, फौरी तौर पर उसके जहन में आएगा कि नहीं گناہ نہیں کرنا, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک حکمت ہے کہ عبادت بذات خود خوبصورت ہوگی اس تصور اور اس اعتقاد کی وجہ سے, اور اس کی پریکٹس کی وجہ سے آدمی کی جو عملی زندگی ہے اس میں بھی یہی تصور اسے گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم, مختصر سے جملے لیکن معانی کا سمندر ان کے اندر موجزن ہے. اور یہی وہ عبادت کا انداز اور طریقہ ہے کہ جب اس کے مطابق عبادت کی جاتی ہے تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آدمی کو حاصل ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, بولتے ہیں یا نماز سے وہ روحانیت تو نہیں ملی, روزہ رکھا لیکن تقویٰ تو نہیں ملا, تلاوت کی لیکن روح سرشار نہیں ہوئی, حج تو کیا لیکن قلب کے اندر کوئی تغیر اور کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا. ہم یہ کہتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ نماز سے ہمارے دلوں میں ایک انقلاب کیوں نہ آیا؟ روزے رکھ کے تقویٰ کیوں نہ ملا؟ حج کر کے ہمارے دل کی دنیا کیوں نہ بدلی؟ اس لیے کہ جو بہت بڑا بنیادی عنصر تھا ہم نے اسے فراموش کر دیا. وہ تھا کہ عبادت یوں کرنی تھی کہ گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, ورنہ اس یقین کے ساتھ کرنی تھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب اس انداز میں عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس کے وہ ثمرات اور وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی, روک دیتی ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی اور بری بات سے رک جاتا ہے, یہ آیت میں فرمایا گیا. لیکن ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی بہت سارے بے حیائی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں, پھر بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نماز وہ ہے ہی نہیں جو ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک پر پوری اترتی ہو. اس لیے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری بات سے روکتی نہیں ہے, منع نہیں کرتی. اور یہ وہ نماز تھی کہ جو بزرگان دین پڑھتے تھے. ہمارے بزرگان دین سلف صالحین کی جب عبادت کے واقعات پڑھتے ہیں کہ عبادت کی اور ایسی شاندار کی, اتنی خوبصورت کی, تو ذہن میں آتا ہے یار وہ کیسے کر لیتے تھے, اتنی خوبصورت عبادت کیسے کرتے تھے. وہ ایسے کرتے تھے جو حدیث میں بیان کیا گیا نا, وہ ایسے کرتے تھے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع و خضوع سے, بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو یہ خشوع کیسے ملتا ہے, آپ کو یہ خشوع اور توجہ کیسے مل جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں, جنت میری دائیں طرف ہے, جہنم میرے بائیں طرف ہے, اور میری زندگی کی آخری نماز ہے. کعبہ آگے, موت پیچھے, جنت دائیں, جہنم بائیں, کھڑا پل صراط پہ, زندگی کی آخری نماز. تو فرماتے ہیں کہ یہ تصور کر کے پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر. اب آپ غور کریں, اگر ان تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا خشوع خضوع کیسا ہوگا؟ ہمیں بھی اگر پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو ہم پورا زور لگا دیں گے, ہم پورا زور لگا دیں گے کہ اس نماز کو تو ایسا ادا کریں کہ بس ہم نے پوری زندگی میں ایسی نماز نہ پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ پتا چل گیا کہ آخری نماز ہے. لیکن بزرگان دین اور سلف صالحین اور اللہ کے ولی, اللہ کے پیارے بندے, بزرگان دین وہ نماز پڑھتے ہی ایسے تھے کہ وہ اس حدیث کا مستانگ بن جاتے تھے کہ نماز پڑھ, عبادت کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے ان کی نمازیں پھر اتنی توجہ والی, خشوع والی, خضوع والی ہوتی تھی. اور کتنے بزرگان دین, کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے, ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے ساکت, جامد, بالکل پرسکون کھڑے ہوتے کہ پرندے آ کر آپ کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی درخت ہے, انسان یہ درخت ہے. یوں بالکل سٹل, ساکن, کوئی حرکت نہیں. رکوع میں جاتے تو پرندے اڑتے, پتا چلتا یہ تو انسان ہے, جھک گیا. تو یہ ان کی نماز ہوا کرتی تھی, اور یہ نماز بیس کرتی تھی, اس کی بنیاد تھی اس حدیث مبارک کے اوپر, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ شراک, تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تو خدا کو نہ دیکھ سکے تو یقیناً خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو احسان بیان کیا نا کہ عبادت بڑے اچھے انداز میں کرنا, بڑے خوبصورت انداز میں کرنا, اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو تصوف کہتے ہیں. تصوف کا لفظ قرآن یا حدیث میں نہیں, تصوف کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں, لیکن کوئی لفظ قرآن حدیث میں نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں علم تفسیر, ہم پڑھتے ہیں علم حدیث, تو قرآن کے اندر علم حدیث کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں آیا ہوا کہیں گے. حدیث کا لفظ ہے لیکن یا تو وہ قرآن کے لیے ہے یا وہ محض باتوں کے لیے بیان فرمایا گیا. نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو جو علم الحدیث کہا جاتا ہے یہ قرآن میں نہیں. ہم پڑھتے ہیں علم الکلام, علم العقائد, تو قرآن پاک کے اندر تو نہیں ہے کہ علم العقائد کا لفظ بیان کیا گیا. تو قرآن کوئی اصطلاحات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن اصطلاحات نہیں بیان کرتا, اصطلاحات تو مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر بنا لی جاتی ہیں, اور اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی, کوئی منع نہیں کیا. محدثین نے اپنی اصطلاحیں بنا لی, مفسرین نے اپنی اصطلاحیں بنا لی, فقہاء کرام نے اپنی اصطلاحیں بنا لی. اسی طرح جو اہل باطن تھے, جو عمل کے حسن اور خوبصورتی پر توجہ دیتے تھے, انہوں نے لفظ تصوف بنا لیا. جیسے مثلا ہم اردو کے اندر نماز کو نماز کہتے ہیں, عربی کے اندر تو نماز کوئی لفظ نہیں ہے, عربی کے اندر تو لفظ صلات ہے. ہم اردو میں نماز بولتے ہیں تو نماز صلات کا ترجمہ کہاں سے ہو گیا, کہاں سے یہ نماز صلات کا ترجمہ ہے؟ ایک اصطلاح ہے ہم نے بنا لی, ہم نماز بولتے ہیں. ہم روزے کو روزہ کہتے ہیں, عربی میں تو روزہ نہیں کہتے, قرآن میں تو لفظ سیام ہے, قرآن میں لفظ سیام ہے, عربی میں سوم کہتے ہیں, ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں روزے کے ساتھ, تو یہ روزہ کہاں سے بنا لیا؟ ایک اصطلاح ہے, ہم نے اپنی زبان کے اعتبار سے بنا لی. اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر جو تصوف ہے اس کی چیزیں بیان کی گئیں, اللہ کی طرف جھکنا, خشوع, خضوع, رغبت, رہبت, اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف کرنا, عبادت کو اچھے انداز میں ادا کرنا, یہ صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, قناعت ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, اللہ کی محبت ہے, موت کی فکر ہے, آخرت کی تیاری ہے, یہ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. اب ان کا نام کیا ہے وہ جو مرضی رکھ لیں, آپ چاہیں تو کوئی نام نہ رکھیں, آپ چاہیں تو اسے احسان کہہ دیں جیسے حدیث کے اندر ہے, لیکن حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام احسان رکھو, یہ نہیں فرمایا گیا. ہاں ایک نام ہے اور اس کی وضاحت اس طور پہ آ گئی, صوفیہ کرام نے اس کا نام تصوف رکھ لیا. تو لہذا لفظ تصوف پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ تو لفظ ہے ہی نہیں. تو لفظ نہیں ہے تو اس طرح کے 50 لفظ نکل آئیں گے کہ جو لفظ نہیں ہے. لفظ مدرسہ, ہمارے یہاں بولتے ہیں نا مدرسہ, جامعہ, ہر جگہ کے جو دینی مدرسہ ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں. دینی کیا, دنیاوی مدرسے کو بھی اصل میں عربی میں تو مدرسہ ہی کہتے ہیں, جیسے ہم اسکول کہتے ہیں, عربی کے اندر اس کا لفظ ہی مدرسہ ہے, جہاں درس ہوتا ہے, پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. لیکن ہم مدرسہ بولتے ہیں, ہم جامعہ بولتے ہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح ہے خود بنا لی. اسی طرح تصوف ایک اصطلاح ہے بنا لی, شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن اس کے اندر جو چیز ہے سبحان اللہ, وہ قرآن حدیث کا حسن اور خوبصورتی ہے, وہ دلوں کی حالتیں بدلنے والی چیزیں ہیں, وہ انسان کو خدا سے ملا دینے والی چیزیں ہیں. صوفیاء کرام, اس لیے تو صوفیاء کرام سے محبت ہوتی ہے, ان سے پیار ہوتا ہے کہ وہ اس مرتبہ احسان پر فائز ہوتے ہیں. صوفیاء کرام سے اسی لیے عقیدت ہوتی ہے کہ ان کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں, ان کے طریقے کو اپنائیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اولیاء کرام سے, صوفیاء کرام سے محبت ہو تو ان کے طرز عمل سے بھی محبت ہو, ان کے طریقے سے بھی محبت ہو. جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں, جس طرح وہ عبادت کرتے تھے اس طرح عبادت کرنے کی کوشش کریں, جیسے دنیا سے بے رغبتی وہ رکھتے تھے ہم بھی دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کریں. صوفیاء کرام, اولیاء کرام کی محبت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ خلاف شرع کام دنیا بھر کے سارے جمع کر کے مزاروں پہ شروع کر دیں اور اس کا نام تصوف رکھ دیں, یہ نہیں. صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ رسول کی پیروی کا حکم دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ معاذ اللہ جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا وہ کرنا شروع کر دو، اس کا نام تصوف رکھ دو، یہ تصوف نہیں ہے، یہ باطل تصوف ہے، یہ کہیں بھی نہ مقبول ہے اور نہ کہیں قابل قبول ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ تھا قیامت کے بارے میں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پر ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، فرمایا کہ مسئول عنہا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جب یہ جملہ کہا جائے نا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک آدمی کسی شے کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ مجھے فلان چیز کے بارے میں بتائیے، تو وہ کہتا ہے یار کیا بتاؤں، جتنی تمہیں معلومات ہے اتنی مجھے ہے، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تم سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہارا علم ہے اتنا میرا علم ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک عام سا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے اور جس کا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب اس میں تفضیل کے ساتھ کوئی بات کی جائے زیادہ جاننے کی بات، تو اس کا مطلب زیادتی کی نفی ہوتی ہے، علم کی نفی نہیں ہوتی، زیادتی کی نفی، وہ زیادہ سخی نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ کہا جائے، یہ کہا جائے فلاں بندہ سخی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سخی نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ زیادہ سخی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سخی تو ہے لیکن زیادہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، فرمایا تم سے زیادہ نہیں جانتا، تو کیا مطلب ہوا؟ زیادتی کی نفی ہے کہ زیادہ علم نہیں ہے، اتنا ہے جتنا تمہیں۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، لیکن اگر بالفرض اس کا یہی معنی ہے، اور بہت سارے جو اس فن کے فن حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے، اگر یہی معنی بھی ہو تو بھی کوئی اس میں کوئی ایسا استحالہ ناممکن شاید لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس وقت علم نہیں تھا جس وقت آپ نے یہ فرمایا، آپ نے جب یہ فرمایا آپ کو علم نہیں تھا مثلا، اور آپ کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ مجھے نہیں پتا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کے بعد بھی علم نہیں ہوا؟ آج سے 10 سال پہلے مجھے ایک علم نہیں آتا تھا، تو میں کہوں کہ 10 سال پہلے مجھے علم نہیں آتا تھا اور اس وقت کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب کہاں ہوا کہ اگلے 10 سال کے اندر بھی مجھے نہیں آیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ بات فرمائی، اگر اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا، تو اسے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس کے بعد بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے بعد بتا دیا۔ اب یہ سوال کہ اس کے بعد بتا دیا یہ کہاں پر ہے، اس کے بعد بتا دیا تھا یہ کہاں پر ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ایک نہیں بہت ساری نصوص اور بہت ساری صراحتیں اس پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بیان فرما رہا ہے، آپ پر نازل کی جس میں ہر شے کا کھلم کھلا تفصیلی وضاحت کے ساتھ بیان موجود ہے آپ کے لیے۔ تو ہر شے کے اندر قیامت بھی ایک شے ہے نا، قیامت واقعی قیامت ایک شے ہے، قیامت کا علم ایک شے ہے، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو قیامت کا بیان ہوا یا نہ ہوا؟ جب قیامت میں قرآن کے اندر قیامت کا بیان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم قرآن کے ذریعے عطا فرما دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم ہوا یا نہ ہوا؟ اب اس کے اوپر یہ کہیں کہ جناب ہمیں تو کہیں نہیں ملتا قرآن پاک کے اندر کہ قیامت کا بیان ہو، تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے علوم کے ہر ایک کو سارے پتہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم رکھے ہیں ये क्या हर कुरान पढ़ने वाले को मिल जाते हैं? एक बंदा कुरान को पढ़ता है कुछ और समझता है, अगला पढ़ता है उससे ज्यादा समझता है, दूसरा तीसरा पढ़ता है उससे ज्यादा समझता है, चौथा पढ़ता है उससे ज्यादा समझता है। पहले दिन से लेकर आज तक कुरान से इल्म निकले जा रहा है, कुरान से इल्म जो है वो अखज किया जा रहा है, कुरान से इल्म के फवारे फूट रहे हैं, कुरान से इल्म की नहरें जारी हो रही हैं, आज तक ये चलता आ रहा है। अब ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक और आज से लेकर क्यामत तक के सारे मुफस्सिरीन से ज्यादा इल्म था या नहीं था? तो वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारा इल्म था, क्या वो कुरान में सामने सामने लिखा हुआ है कि ये है ये? तो कुरान से अख्ज़ इल्म यानी इल्म हासिल करने का जो तरीका है, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया। कुरान से सबसे ज्यादा इल्म नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब किस आयत में अल्लाह ताला ने किस अंदाज में क्यामत का इल्म बयान किया हुआ है हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानते, जिनके लिए अल्लाह ताला ने इसे तिबयान लिकुल्ली शय बयान फरमाया कि हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर शय का रोशन बयान है। तिबयान है, बयान नहीं है, सिर्फ तिबयान है। बयान में ता का इजाफा है, अरबी का उसूल है कि जब लफ्ज के अंदर हरूफ का इजाफा हो जाए तो मानी का भी इजाफा हो जाता है, इसलिए ये नहीं फरमाया कि हर शय का बयान है, फरमाया हर शय का रोशन बयान है। तो ये रोशन बयान क्या हुआ कि ना क्यामत का इल्म, ना किसी और, ना इस तरह की और बारीकियों का इल्म, तो रोशन बयान कहां है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जरिए इल्म अता फरमाया। इसी तरह एक दूसरी आयत मुबारक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वा अल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा, और ए नबी अल्लाह ने आपको सिखा दिया हर वो इल्म जो आप नहीं जानते थे, अल्लाह ने आपको सिखा दी हर वो शय जो आप नहीं जानते थे, अल्लाह ने आपको इल्म दे दिया हर उस चीज का जिसे आप नहीं जानते थे। अब आप फरमाइए, सवाल ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्यामत का इल्म था या नहीं था? अगर था तो मसला ही हल कि था, अगर नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्यामत का इल्म नहीं था, तो जब इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह ने ए नबी आपको हर उस शय का इल्म दे दिया जिसका आपको इल्म नहीं था, तो अब आया कि नहीं आया? तो दो ही सूरतें, या तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहले से इल्म था तो वैसे मसला हल हो गया, और अगर पहले से इल्म नहीं था तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने आपको हर उस शय का इल्म अता फरमा दिया जिसका आपको इल्म नहीं था, तो अब हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आयत के नुजूल पर हो गया, इसका मतलब यह है कि कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता फरमा दिया, तो नुजूल कुरान जारी रहा, इल्म जारी रहा, नुजूल कुरान मुकम्मल हुआ, उलूम भी सारे मुकम्मल हो गए, उलूम भी सारे मुकम्मल हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म भी अता फरमाया। अच्छा, इसी तरह हदीस मुबारक की तरफ चले तो अहादीस भी बहुत सारी हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन अल्लाह के नबी हमारे दरमियान खड़े हुए और आपने मखलूक, ये कायनात जब से शुरू हुई है, आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, क्योंकि ये नहीं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरमाया जब से मखलूक पैदा हुई, बदइल खल्क मखलूक की इब्तिदा यानी इस कायनात की जो इब्तिदा है, जब से हुई तब से, तब के वाकियात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू कर दिए। और कब तक के वाकियात बयान किए? कायनात बनी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का पुतला बनाया गया, फिर उसमें रूह फूंकी गई, फिर ये नबी है, फिर ये नबी है, ये बयान करते करते तब तक के वाकयात बयान कर दिए जब के जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल होंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम। तो अब ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तब से लेकर तब तक सब बयान कर दिया। तो ये जो क्यामत आएगी ये जन्नतियों के जन्नत और जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिले से पहले ही आएगी ना, क्योंकि जन्नत जहन्नम में दाखिला तो एंड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है, क्यामत का इख्तिताम है, और क्यामत का क्याम वुकू पजीर होना ये उससे पहले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो ये सारी डिटेल बता दी, तो क्या उसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्यामत के वुकू का इल्म था या नहीं कि कब आएगी? हाँ, सहाबा को नहीं बयान किया क्योंकि वो अल्लाह के राजों में से है, उसका बयान करना मना था, लेकिन जो ये सारी डिटेल बता रहे हैं क्या उनको इल्म था या नहीं था? تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا. تو یہ چند آیات اور احادیث میں نے عرض کر دی ہیں جس سے یہ معاملہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا. اب اس کے بعد جو اگلا سوال جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں, قیامت کی نشانی کیا, قیامت سے پہلے کیا ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی, باندی اپنے مالکن کو جنم دے گی یا مالک کو جنم دے گی. اور فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے, ننگے بدن پھرنے والے غریب بکریوں کے چرواہوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. دو نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی تو یہ بیان کی کہ عورت اپنے مالک یا مالکن کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ اس کے متعدد مفاہیم ہیں, جو ایک آسان اور واضح سا مطلب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ان میں سے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عورتیں جن بچوں کو جنم دیں گی وہ بچے اپنی ماؤں سے ایسا سلوک کریں گے جیسے اپنی باندیوں سے سلوک کیا جاتا ہے, یا آسان لفظوں میں آج کی اصطلاح کے اعتبار سے کہہ لیں جیسے نوکرانیوں سے سلوک کیا جاتا ہے. نوکرانیوں سے جس طرح کے لب و لہجے کے اندر ڈانٹ ڈپٹ, جھاڑنا لتاڑنا, برا بلا کہنا, اس انداز کے اندر اولاد اپنی ماں سے بات کرے گی. کیوں؟ دین سے دوری, قرآن سے دوری, حدیث سے دوری, اسلام کی تعلیمات سے دوری, اسلام سے دوری, اللہ رسول کے احکام سے دوری. نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی, حتیٰ کہ ماں کے جس کے ساتھ زیادہ محبت اور رغبت ہوتی ہے اس کی بھی نافرمان ہوگی. اور اگر رب بتاہا کا لفظ مؤنث کے لیے ہے, اس میں تا صرف تاکید کی نہیں ہے, مؤنث کی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اپنی بیٹی کو جنم دے گی لیکن وہ بیٹی بھی ماں کی نافرمان ہوگی. وہ بیٹی اپنی ماں سے وہ سلوک کرے گی جو نوکرانیوں سے کیا جاتا ہے, جو باندیوں سے کیا جاتا ہے. حالانکہ لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ محبت, شفقت, انسیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر اطاعت کرتی ہیں, لیکن لڑکیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی اور وہ بھی اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی. تو یہ قیامت سے پہلے ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ دین سے دوری کی وجہ سے, اسلام کی تعلیمات سے دوری اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس کے کچھ مناظر ہمیں غیر مسلم ممالک میں ملتے ہیں جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے. اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والا اور اسلام پر عمل کرنے والا جو سچا مسلمان ہے وہ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. لیکن جو مغربی ممالک میں پلے بڑھے اور جن کو اپنی زندگی ہی سب سے زیادہ عزیز ہے, وہ بوڑھے ماں باپ کو اٹھاتے ہیں جا کے اولڈ ہوم میں پھینکاتے ہیں جا کے. تو یہ اس نافرمانی ہی کی ایک صورت بنتی ہے کہ جہاں خدمت کا حکم ہے, جہاں ان کی جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم ہے, وہاں ان کو ذرا اولڈ ہوم کی سہولت فراہم کر دی. اچھا, پھر دوسری بات جو فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ننگے پاؤں پھرنے والے, یعنی غیر مہذب, غیر مہذب کہ جن کو جوتا پہننے کی نہیں تمیز ہے, ننگے پاؤں ہی پھرتے ہیں, ننگے پاؤں پھرنے والے, آدھا بدن ننگا آدھا ڈھکا ہوا, اور غریب لوگ اور بکریوں کے چرواہے, تو جو شعور کی دنیا سے دور رہنے والے اور ایک علم سے اور تعلیم سے اور ایجوکیشن سے دور رہنے والے, ان لوگوں کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے, عمارتوں کے مالک ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہوں گے. وہ بولے گا میری بلڈنگ تم سے اونچی, وہ بولے گا میری بلڈنگ تم سے اونچی, ذاتی گھروں کے اندر بھی اور دیگر بلڈنگز کے اندر بھی. اور اب آپ دیکھ لیں, واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ علاقے کہ جہاں کے لوگ بدو تھے, جہاں کے لوگ بکریاں پالتے تھے, جہاں کے لوگ ننگے پاؤں پھرنے والے صحراؤں کے اندر, جہاں کے لوگ آدھا بدن ڈھانپا ہوا اور آدھا ویسے کا ویسے ہی اور غریب لوگ تھے, اب ان کو دولت مل گئی, اللہ تعالیٰ نے دولت ظاہر کر دی ان کے لیے معدنیات کی صورت میں, اب ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, بہت کچھ ہے. اور اب وہ کیا ہے؟ وہ بلڈنگ بنانے میں مقابلے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے ملک کی بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی ہوگی, وہ کہتا نہیں میرے ملک کی بلڈنگ دنیا میں سب سے اونچی ہوگی, اور اب ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر عطا فرمائی جو ویسی کی ویسی ہوگی. اور افسوس ہے ان لوگوں پر بھی کہ جو عمارتوں میں اور پیسے میں اور بلڈنگز کے اندر تو مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے اس پیسے کو اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا, جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا. لوگ آج کا زمانے کا یہ حال ہے, کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کروڑوں لوگ دوائیوں کے محتاج ہیں, بیماریوں میں پڑے ہوئے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو صاف پانی نہیں ہے, بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں, سہولیات کا فقدان ہے, زندگیاں تنگی سے گزار رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کی زندگی چل رہی ہے, زندگی کی گاڑی چلانا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. ایک طرف یہ حال ہے, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان سے پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا, ان سے اپنے پیسے کی گنتی نہیں ہوتی, وہ بلڈنگیں بنانے میں اور اپنے آپس میں مقابلے بازی کرنے میں اور فخر و غرور کرنے کے اندر لگے ہوئے. یاد رکھیں, اللہ نے مال دیا ہے تو قیامت کے دن پوچھنا بھی ہے کہ تمہیں مال دیا تھا اور اس مال کے بارے میں نے فرمایا تھا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مال کے اندر ایک معین معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے, ان پر بھی خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے, غریبوں پہ خرچ کرنے والے بنے, محتاجوں پہ خرچ کرنے والے بنے, لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے اندر ہم استعمال کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں.